بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل؟ کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے پروردگار نے کیا معاملہ کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان کے اوپر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے؟ ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. انہوں نے ان کے اوپر کنکر کی پتھر یا بیٹھیں کی تو وہ لوگ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے. محترم حضرات، اصحاب فیل کا واقعہ عرض کیا جا رہا ہے. اصحاب فیل کا واقعہ یعنی ابرہا اور اس کے لشکر کا واقعہ گزشتہ کل اس مقام تک پہنچا تھا کہ ابرہا نے ایک بہت بڑا معبد، ایک بہت بڑا کلیسا، گرجا گھر بنایا. ابرہا کا دھرم عیسائی دھرم تھا، یہ نصرانی تھا. اس نے کلیسا بنایا اور معرف القرآن میں لکھا ہے کہ کنیسا اتنا اونچا کنیسا تھا کہ آدمی کی نظر اس کی چوٹی تک نہیں پہنچتی تھی. اور اس میں بہترین سے بہترین پتھر لگائے تھے جو چمکدار پتھر تھے. اور اس کے علاوہ اس نے جو لکڑیاں لگائی تھی اس نے ڈیزائن بنائی تھی، پوتر کام کیا تھا. اور اس میں بھی اس نے سونے چاندی کا پانی چڑھایا تھا اور سونے چاندی کی دھات کو لگایا تھا. اس کے علاوہ اس نے اس کنیسا کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اس کنیسا کو کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے یمن میں بلقیس کا جو محل تھا اس محل کے پتھر اس نے منگوائے تھے. اور اس محل کے پتھر کو اس نے کلیسا کے ساتھ جوڑا تھا تاکہ اس کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں اور زیادہ بڑھ جائے. بہرحال اس طرح اس نے ایک کلیسا بنایا، یمن کے لوگوں کو اور عرب کے لوگوں کو اس نے دعوت دی کہ آپ کو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، ریگستان میں جانے کی ضرورت نہیں، اس پرانے کعبے کو طواف کرنے کی ضرورت نہیں. اب ہمارے یہاں کعبہ بن چکا ہے، آپ جتنی عبادت کرنا چاہیں اسی کلیسا میں آ کر عبادت کریں. یہ بات رفتہ رفتہ عربوں کو پہنچی اور اس نے حبشہ کا جو بادشاہ تھا، ایتھوپیا کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ کو اس نے خط لکھا کہ میں نے ایک عبادت گاہ بنائی ہے، ایک کنیسا بنائی ہے اور وہ آپ کے لیے بنائی ہے تاکہ اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جائے. یہ آپ کے لیے بنائی ہے اور اگلے جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ان بادشاہوں کے لیے کسی نے ایسی کنیسا نہیں بنائی جو میں نے آپ کے لیے بنائی ہے. بہرحال وہ بادشاہ کا منظور نظر بننا چاہتا ہے تھا، بادشاہ کو اپنی طرح متوجہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے خط لکھا. اب عربوں کو جب پتہ چلا تو عربوں کی ایک جماعت کتابوں میں لکھا ہے یا نسعہ کا ایک آدمی وہاں سے نکلا، بڑے تیش میں تھا عرب کا دین بدل چکا تھا، عربی لوگ اپنے دین اور دین ابراہیم سے ہٹ چکے تھے، لیکن وہ بیت اللہ کی اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی بڑی عزت کرتے تھے، اور عربوں کے دلوں میں کعبہ کی بڑی کعبہ کا بڑا احترام تھا، بڑی عزت تھی۔ تو عربی لوگ بڑے غصے ہو گئے اور ایک جماعت وہاں سے نکلی اور یمن میں آئی، رات کے وقت کنیسہ میں داخل ہوئی اور اس میں جا کر انہوں نے پاخانہ کر دیا اور پورے کنیسہ کو انہوں نے بگاڑ دیا۔ ایک بات تو یہ بنی، دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ عربی لوگ جو وہاں ٹھہرے ہوئے تھے کنیسہ کے قریب، انہوں نے کھانا پکانے کے لیے آگ جلائی، آگ جلانے کے بعد کھانا پکایا، کھانا پکا کر اپنا کام پورا ہوا، انہوں نے اس آگ کو بجھایا نہ بجھایا، لیکن رات کے وقت ایک آندھی چلی اور اس میں سے چنگاریاں اٹھی، آگ اٹھی، وہ آگ کنیسہ کو لگی اور کنیسہ کا ایک حصہ جلا کر رکھ دیا۔ یہ بڑے زبردست دو واقعات پیش آئے۔ تیسرا واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ ابراہا نے ایک قاصد کو بھیجا بنو کنانا کی طرف۔ بنو کنانا یہ عربی کنبہ تھا، عربی قبیلہ تھا، اور بنو کنانا کو اس نے قاصد کے ذریعے، سفیر کے ذریعے، ایلچی کے ذریعے کہلا بھیجا کہ آپ ہمارے کعبہ پہ آ کر طواف کیجئے، ہمارے کعبہ پہ آ کر عبادت کیجئے۔ اب عربی لوگوں کے لیے بڑی غصے کی بات تھی، عربی لوگوں کو غصہ دلانے والی بات تھی کہ ہمارے کعبہ کو چھوڑ کر جو اللہ کی طرف سے بنا ہے، جو ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا ہے، اس کعبے کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے کعبے کی طرف ہمیں بلاتا ہے۔ آنے والے ایلچی کو، آنے والے سفیر کو انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ تین واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے ابراہ بہت ہی تیش میں آ گیا، ابراہ غصے ہو گیا اور اس نے قسم کھا لی کہ جب تک میں عرب کا کعبہ نہیں ڈھا دوں گا، اس کے اینٹ سے اینٹ نہیں بجا دوں گا اور اس کو برباد نہیں کر دوں گا، تب تک چین نہیں لوں گا۔ ادھر اس نے قسم کھائی، ادھر اس نے بادشاہ یا حبشہ کو یہ ساری رپورٹ بھیجی کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، اور اس نے اپنا ارادہ ظاہر کیا خط کے اندر کہ میں مکہ میں جا کر کعبہ کو ڈھانا چاہتا ہوں، آپ میری مدد فرمائیں۔ تو بادشاہ حبشہ نے اپنا اسپیشل جو ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، اور وہ اتنا اونچا تھا کہ اس کی نظیر پوری افریقہ میں کہیں نہیں ملتی تھی، حبشہ کے علاقے میں کہیں نہیں ملتی تھی، اور یہ خاص ہاتھی تھا۔ اس کے علاوہ دوسرے سات ہاتھی، کل آٹھ بیجے، بعض لوگوں نے 13 ہاتھی لکھے ہیں، چاہے کتنے بھی ہوں، لیکن ہاتھیوں کی ایک جماعت اس نے بھیجی، اور ابراہ نے 60,000 لوگوں کا لشکر تیار کیا بڑے ساز و سامان کے ساتھ، ہر قسم کی تیاری کے ساتھ اس نے لشکر تیار کیا اور کوچ کا حکم دیا۔ اس میں ان لوگوں نے ہاتھی اس لیے لیا تھا کیونکہ جنگ عربوں سے کرنی تھی، اور ابراہ اچھی طرح جانتا تھا کہ عربی لوگ بڑے جنگجو ہوتے ہیں۔ ابراہ جو تھا وہ افریقی آدمی تھا اور اس کو جو جنگ کرنی تھی عربی لوگوں سے جنگ کرنی تھی، تو وہ سمجھتا تھا کہ عربی بڑے جنگجو آدمی ہیں، جنگجو لوگ ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی جنگ کرتے ہیں تو پیچھے نہیں ہٹتے، وہ اپنے خاندان کے خاندان قتل کرا دیتے ہیں لیکن پیچھے ہٹنے کا نام نہیں دیتے۔ یہ ان کی جنگجو ہونا اور ان کی جنگی صلاحیت کو اچھی طرح وہ جانتا تھا، اس لیے اس نے تمام قسم کے دفاع اور تمام قسم کے ڈیفینس کے جتنے بھی آلات تھے وہ سارے آلات اس نے لے لیے، اور خاص کر کے ہاتھی۔ ہاتھی عربوں کے لیے ایک اجنبی چیز تھی، عرب کے اندر ہاتھی نہیں ہوتے، آج بھی نہیں ہوتے ہوں گے اور اس زمانے میں بھی نہیں ہوتے، یہ اصل تو ایشیائی ملک کے اور خاص کر کے سری لنکا ہے، اس سری لنکا ہے، کیرلا ہے وغیرہ ہے وہاں کے یہ، اور اس کے علاوہ افریقہ کا یہ جانور ہے، یہاں آپ چلے جائیں، نیوزی لینڈ چلے جائیں، تھائی لینڈ چلے جائیں، وہاں یہ زیادہ پائے جاتے ہیں. بہرحال تو یہ عربی جانور نہیں ہے، اور عرب کے لوگوں کے لیے یہ بڑا زبردست اور عجیب و خلقت یہ جانور ہے. اور کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جنگ ہوئی، لیکن جس جنگ میں ہاتھی ہوتے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو بڑے نقصان اٹھانا پڑتا تھا. ابو عبیدہ صفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے لیے گئے تو سامنے بہت سارے ہاتھی تھے، دشمنوں کے اور لشکر کے ساتھ ساتھ بہت سارے ہاتھی تھے، اس میں بڑے بڑے گھنٹے تھے. ہاتھی جب چل کر آتے تھے اور گھنٹے جب جھلتے تھے اور بجتے تھے تو صحابہ کے گھوڑے بھڑک جاتے تھے، بھڑک کے پیچھے ہٹتے تھے، بھاگ جاتے تھے، بدکتے تھے، کیونکہ عربی گھوڑوں نے کبھی ہاتھی کو دیکھا نہیں تھا، ہاتھی ہوتا ہی نہیں تھا عرب میں، اس لیے ہاتھی کو دیکھ کر یہ بھڑک جاتے تھے. اس لیے ابو عبیدہ صفی رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو حکم دیا کہ پہلے ان کے ہاتھیوں کو قتل کرو، پھر آگے بات ہوگی. تو صحابہ نے گھوڑوں سے اتر کر ہاتھیوں پر حملہ کیا، لیکن ہاتھیوں نے بھی زبردست مقابلہ کیا اور کئی صحابہ کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر اور دبا کر شہید کر دیا. اس میں حضرت ابو عبیدہ صفی رضی اللہ تعالیٰ بھی ایک زبردست جو ان کا ہاتھی تھا، بڑا ہاتھی تھا، اس کے مقابلے میں آئے، آگے بڑھ کر اس کے سوٹ کو اس کے منہ سے الگ کر دیا. ہاتھی تیش میں آ گیا تو حضرت ابو عبیدہ صفی کے مقابلے میں آیا اور حضرت ابو عبیدہ صفی کو نیچے گرایا اور ان کے اوپر پاؤں رکھ دیا. پھر اس مقابلے میں ایک دوسرے صحابی آئے. یہ دوسرے وہ صحابی تھے کہ ابو عبیدہ صفی کمانڈر تھے، انہوں نے 7 آدمی کو طے کر رکھا تھا کہ میں شہید ہو جاؤں تو میرے بعد فلاں آدمی میرے جگہ کے اوپر کمانڈر رہے گا، وہ شہید ہو جائے تو فلاں آدمی اس کے بعد کمانڈر رہے گا، وہ شہید ہو جائے تو چوتھا آدمی اس کا فلاں آدمی کمانڈر رہے گا. 7 آدمیوں کا نام لیا تھا، اور خدا کی قدرت دیکھے، اللہ نے شاید ان کے دل میں یہ بات ڈال دی ہو اور ان کو کشف ہو گیا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہو گیا ہو کہ جن جن کا انہوں نے نام لیا تھا وہ 7 کے 7 شہید ہوئے، اور اس کے بعد مسلمانوں پر اللہ نے فتح عطا فرمائی. بہرحال تو عربوں کے لیے ہاتھی بڑی عجیب الخلقت چیز تھی، اور انہوں نے ہاتھیوں کو دیکھا وہ نہیں تھا، اور ہاتھی کی طاقت سے وہ واقف تھے. اس لیے ابراہیم نے ہاتھیوں کو ساتھ لیا تاکہ عربی لوگ اس کے جاہ و جلال سے، عربی لوگ اس کے لشکر کے جاہ و جلال سے، اس کی شان سے گھبرا جائے اور جنگ کے لیے آمادہ نہ ہو، جنگ کے لیے تیار نہ ہو، مقابلے کے لیے نہ لائے. اور ہاتھی ہوتا ہی بڑا زبردست. اللہ نے ہاتھی کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی طرف اشارہ کیا کہ آپ اس کی خلقت کی طرف دیکھیں، اور وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَإِلَى الْإِبِلِ، کہ انسان کے دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی کہ آپ جانور کو دیکھیں، اس اونٹ کو دیکھیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے عجیب بنایا ہے عربوں کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں تو ہاتھی وہاں ہوتے نہیں تھے، عربوں کے لیے اونٹ اہم چیز تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اونٹ کو دیکھو، اللہ نے کیسے اس کو بنایا ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ ان جانوروں کے اندر بھی تم اگر دیکھنا چاہو تو اللہ کی قدرت تمہیں معلوم ہو سکتی ہے، اللہ کی قدرت تمہیں دکھ سکتی ہے. تو اس ہاتھی کو دیکھو کہ اس کی سوٹ ہے، یہ پوری کی پوری سوٹ ہڈی کی ہے، لیکن وہ جس طرح موڑنا چاہتا ہے موڑ جاتا ہے. اللہ نے ہڈی بھی کیسے سیٹ کی ہے. جیسے انسان کے یہ ہڈی ہے، انسان کا جو پسلی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو بالکل پوری کی پوری ہڈی رکھ دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے بالکل پلین ہڈی نہیں رکھی، بلکہ ہڈیوں کے ٹکڑوں کو جوڑا تاکہ انسان اگر جھکنا چاہے تو جھک سکے. انسان اپنے آپ کو موڑنا چاہے تو موڑ سکے، یہ اللہ کی قدرت ہے. گویا کہ اسپرنگ آتی ہے، اسپرنگ کی طرح اللہ تعالیٰ نے پسلیوں کے اندر ہڈیاں رکھ دی. یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طرح. انشاءاللہ انسان کی بہت ساری، انسان کے اندر اللہ کی جو قدرتیں ہیں آگے چل کر وہ میں آپ کو بتاؤں گا، بہت ساری چیزیں بتاؤں گا. بہرحال اللہ نے اس جانور کو بڑا عجیب بنایا ہے، بہت ہی عجیب بنایا ہے، بہت طاقتور ہوتا ہے. دنیا کا طاقتور ترین جانور ہاتھی ہے، زمین پر چلنے والا. دریا میں چلنے والے تو بہت سارے طاقتور ہوتے ہیں، لیکن زمین پر چلنے والا طاقتور ترین جانور جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی کو بنایا. وہ بڑی بڑی چیزوں کو اٹھا لیتا ہے، بڑی بڑی چیزوں کو اکھاڑ کر رکھ دیتا ہے. اس کا غصہ خطرناک ہوتا ہے، اس کا کینہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اگر کوئی اس کو چھیڑ دیتا ہے تو سال ہر سال کے بعد بھی وہ انتقام لیتا ہے، وہ انتقام لیتا ہے. اس کے اندر بڑی غیرت ہوتی ہے، وہ بڑا شرمیلا ہوتا ہے. وہ لوگوں کے سامنے کبھی صحبت نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے کبھی وہ بتی نہیں کرتا، یہ اتنا شرمیلا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا غیرت مند بنایا ہے کہ وہ اپنی ہاتھنی یعنی اپنی ماتا کے سوا کسی اور کے ساتھ وہ ہم بستری نہیں کرتا، صحبت یعنی وتی نہیں کرتا. یہ اللہ نے اس کو شرمیلا، غیرت مند، بڑا بہت غیرت مند ہوتا ہے، اس کو غیرت ہوتی ہے، وہ ہر چیز میں وہ غیرت رکھتا ہے. بہادر شاہ ظفر کا آپ نے نام سنا ہوگا. بہادر شاہ ظفر ہندوستان کا مغلیہ خاندان کا آخری بادشاہ گزرا ہے. اس کے جانوروں میں اور اس کے لشکروں میں ایک ہاتھی ہوا کرتا تھا جس کا نام مولا بخش تھا. یہ ہاتھی اتنا بڑا تھا کہ پورے ایشیا میں اتنا بڑا ہاتھی کہیں نہیں تھا، بڑے ڈنڈول کا تھا. وہ ہاتھی بیٹھتا تھا تو جو ہاتھی کھڑے ہوتے تھے اس کے برابر ہوتا تھا، اتنا بڑا تھا، اونچا ترنگا. اور انسانوں جیسا اللہ نے اس کو دماغ دیا تھا. مولانا ذہین نے اپنی آپ بیتی میں یہ واقعہ لکھا ہے، بہادر شاہ ظفر کے اس ہاتھی کی روداد اس نے لکھی ہے کہ وہ کیسا تھا. بہرحال تو یہ ہاتھی جب اس کو کہا جاتا تھا کہ بادشاہ سلامت تجھ پر سوار ہونے والے ہیں تو بالکل تیار ہو جاتا تھا، بادشاہ کے آنے سے پہلے بیٹھ جاتا تھا، اور جب تک بادشاہ سوار نہیں ہو جاتا تھا تب تک وہ کھڑا نہیں ہوتا تھا، اور کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیتا تھا، کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیتا تھا، بادشاہ کے سوا کوئی اس کو ٹچ نہیں کر سکتا تھا، اتنا غیرت مند تھا. بہرحال جب بہادر شاہ ظفر قید کر دیے گئے اور مغلوں خاندان کی حکومت انگریزوں کے پاس چلی گئی تو اس نے کھانا ہی چھوڑ دیا. جب اس نے کھانا چھوڑ دیا تو انگریز گورنر کو بتایا گیا کہ بھائی مولا بخش تو کھانا نہیں کھاتا، تو وہ سائق کے اوپر غصے ہوئے کہ کیوں نہیں کھائے گا، وہ لاؤ پھل فروٹ لاؤ، لڈو لاؤ، شیرینی لاؤ، مٹھائی لاؤ، بہت ساری چیزیں لے کر گیا، اس کے سامنے رکھا، لیکن اس نے اس لات ماری، ایک سوٹ ماری تو وہ جا کر ادھر گری. یہ سمجھ گیا کہ ہمارے کام کا بڑھا نہیں ہے، تو اس نے اس کی نیلامی ہر راجی کرائی. ایک سبزی پڑوس نے 250 روپے میں اس کو خرید لیا، 250 روپے میں خریدا. سبزی پڑوس کے حوالے جب کیا جانے لگا تو انگریز نے اس کے کان میں کہا کہ اب تک تو تیز پر بادشاہ سوار ہوا کرتے تھے، اب تجھ پر سبزی بیچنے والا سوار ہوگا. جب اس نے یہ بات سنی تو اس کے اندر اتنی غیرت ابھری، غیرت نے اتنی جوش مارا، اتنا جوش مارا کہ وہ چکر کھا کر نیچے گرا اور انتقال کر گیا، مر گیا. تو اس کے اندر بڑی غیرت ہوتی ہے، بڑی غیرت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو عجیب الخلقت بنایا ہے، اور جب وہ دوڑنے پر آتا ہے اور مارنے پر آتا ہے تو پھر وہ کسی کا نہیں ہوتا کہ پھر اس کو گولیوں سے مارو. کئی مرتبہ ایسا ہوا ہمارے ہندوستان میں بھی ہوا کہ جب وہ پاگل ہوا ہے تو اس کو گولیوں کے ذریعے مارا گیا. کئی کلکتہ وغیرہ میں کہیں وہ پاگل ہوا تھا تو اس کو 20 سے زیادہ گولیاں ماری تب جا کے وہ مارا تھا. بہرحال بہت سارے واقعات ہیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھو کیسا بنایا، اس لیے کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے مسخر کر دیا. اللہ کا اس پر اللہ کی اس پر تعریف کی ہے. انسان شکریہ ادا کرتا ہے اللہ کا, اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی سخر لنا, ہمارے لیے مسخر کر دیا. بڑے بڑے جہازوں کو اڑا لیتا ہے, بڑے بڑے اسٹیمروں کو چلا لیتا ہے, بڑی بڑی گاڑیوں کو چلا لیتا ہے, بڑے 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 مشینری کو چلا لیتا ہے. کیا سے کیا انسان چلا, یہ اللہ کی قدرت ہے کہ انسان کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے, طاقت دی ہے, عقل دی ہے, طاقت دی ہے کہ بغیر لگام کے بھی, اونٹ کی تو لگام ہوتی ہے, گھوڑے کی لگام ہوتی ہے, گائے بیل کی لگام ہوتی ہے, لیکن اس کی لگام نہیں ہوتی, حالانکہ وہ سب سے طاقتور ہے. اس کو لگام ہونی چاہیے لیکن لگام نہیں ہوتی. بغیر لگام کے انسان اس کو کنٹرول میں کر لیتا ہے, جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے, جہاں چاہتا ہے موڑ دیتا ہے. نادر شاہ جب ہندوستان میں ہندوستان پر حملہ کیا, نادر شاہ افغانستان سے آیا تھا اور یہاں اس وقت محمد شاہ کی حکومت تھی. نادر شاہ جب ہندوستان میں آیا, میں تھوڑا واقعہ آپ کو سنا دوں, ہماری ہندوستان کی تھوڑی بہت تاریخ بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے. ہندوستان میں جب یہ آیا تو اس کے اس بات کا پتہ آیا تھا کہ یہاں ہندوستان کے بادشاہ کے پاس ایک بہت قیمتی ہیرا ہے. یہ قیمتی ہیرا کہاں سے چلا تھا, شاید اگر موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں سے آیا تھا اکبر کے پاس اور پھر چلتے چلتے محمد شاہ کے پاس آیا. تو اس نے اس افغانستان میں رہتے ہوئے اس ہیرے کی, کوہ نور ہیرا نے, اس زمانے میں اس کو کوہ نور نہیں کہتے تھے, اس کو خالی ہیرا کہتے تھے, اس ہیرے کی اس نے تعریف سنی تھی کہ وہ بڑا چمکدار ہے, بڑا خوبصورت ہے اور بہت بڑا ہے, یہ اس کے جسامت میں بھی بہت بڑا تھا. تو جب وہ فتح کر لیا تو اس نے اپنے کھوجیوں کو لگایا, سی آئی ڈی کو لگایا, مخبروں کو لگایا کہ دیکھو وہ ہیرا ہے کہاں. ہیرا دکھتا نہیں ہے, سارا سامان میں نے دیکھ لیا, سارا مال غنیمت میں نے دیکھ لیا, ان کی ایک ایک چیز میں نے چھان کر دیکھ لی, لیکن ہیرا کہیں دکھا نہیں, ہیرا دیکھو کہاں. تو کھوجیوں نے کھوج لگائی, مخبروں نے مخبری کی, کھوج لگائی, تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی. تو بادشاہ کو آ کر خبر دی سی آئی ڈی نے کہ وہ جو ہیرا ہے نے محمد شاہ کے جو پگڑی ہیں پگڑی میں رکھا ہوا ہے. اب نادر شاہ کو تو وہ ہیرا چاہیے تھا. نادر شاہ نے یوں کہا کہ ہیرا اب کیسے حاصل کیا جائے, مانگا تو جا نہیں سکتا کہ یہ ہیرا لاؤ, کیونکہ آپس میں صلح ہو چکی تھی, ہندوستان پر حملہ کیا تھا اور حملہ کرنے کے بعد محمد شاہ نے کہا کہ ہمیں لڑنا جھگڑنا نہیں ہے, صلح کرتے ہیں. صلح ہو چکی تھی, اب کسی قسم کی دادا گیری چلنے والی نہیں تھی, اس لیے اس نے سوچا کہ مانگا تو جا نہیں سکتا. اس نے دعوت کی بادشاہ کی اور بادشاہ کے خاندان والوں کی اور بادشاہ کے جو وزیر وغیرہ تھے سب کی دعوت کی. جب سب دعوت کھانے کے لیے آئے, دعوت کھا چکے, دعوت کھانے کے بعد نادر شاہ محمد شاہ کے گلے ملا, ہندوستان کا جو بادشاہ تھا اس کے گلے ملا. گلے ملنے کے بعد اس نے اپنی پگڑی اتاری اور محمد شاہ کے سر پر رکھ دی اور اس کی پگڑی لے کر اپنے سر پر رکھ دی. کہا اپنا تو بھائی ہو گئے, تیری پگڑی میرے سر پر, میری پگڑی تیرے سر پر, دونوں ایک ہی ہیں. اس طرح وہ کوہ نور ہیرا اس نے اپنے پاس لے لیا. پھر وہ کوہ نور ہیرا راجا رنجیت سنگھ کے پاس گیا. پھر اس کی داستان لمبی ہے تو میں عرض یوں کرنا چاہتا تھا, ہاتھیوں پر سے واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں جب نادر شاہ آیا تو نادر شاہ کو کہا گیا کہ ایک زبردست ہاتھی ہے بادشاہ کا جو مال غنیمت میں آیا ہے, آپ سوار ہونا چاہیے. تو نادر شاہ سوار ہوا. سوار ہونے کے بعد اس نے کہا چڑھاؤ, اس کی لگام کہاں ہے. میں نے بتایا نا سب جانوروں کی لگام ہوتی ہے, ہاتھی کی لگام نہیں ہوتی, لیکن اللہ نے اس کو کنٹرول میں دے دیا انسان کے. نادر شاہ نے کہا کہ اس کی لگام کہاں ہے, تو وزیروں نے بتایا کہ اس کی لگام نہیں ہوتی, اس کو چلانے والا اور ہوتا ہے, وہ اپنی مہارت سے چلاتا ہے. نادر شاہ ہاتھی پر سے اس نے چھلانگ لگائی, کودکا لگایا, نیچے اس نے کودکا لگایا, اور کہنے لگا کہ جس جانور کی لگام اور جس سواری کی لگام ہمارے ہاتھ میں نہ ہو اس سواری پر ہم سوار نہیں ہو سکتے. یہ بھی عجیب بات تھی اس کی کہ جس جانور کی اور جس سواری کی لگام ہمارے ہاتھ میں نہ ہو کسی اور کے ہاتھ میں ہو ہم اس جانور پر اور اس سواری پر ہم سوار ہونا پسند ہی نہیں کرتے. بہرحال اور بھی واقعات کے بہت سارے واقعات ہیں. بہرحال ابرہا اپنا لشکر لے کر نکلا مکہ کی طرف تاکہ وہ نعوذ باللہ بیت اللہ شریف کو ڈھا دے, شہید کر دے, اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دے. راستے میں عربوں کو جب پتہ چلا تو عربی کعبۃ اللہ سے بڑی محبت کرتے تھے اور عزت رکھتے تھے. راستے میں ایک عربوں کا خاندان جو یمن کے قریب رہتا تھا باہر آیا. اس کا نام تھا نوفیل, اس کا نام تھا ذو نفر. ذو نفر نے مقابلہ کیا, مقابلہ کیا لیکن بادشاہ کا لشکر بہت بڑا تھا, وہ ہر قسم کی تیاری کے ساتھ تھا, اس لیے ان عربوں نے شکست کھائی اور ان کا جو ذو نفر جو ان کا سردار تھا وہ پکڑا گیا. ابرہا نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اس نے معافی تلافی کی اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے کام آ جاؤں, مجھے قتل نہ کریں. ابرہا نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دو, قید کر دو. قید کر دیا گیا. پھر آگے جب نکلے تو بنو خشعم عربوں کا ایک قبیلہ تھا جو بہت دوری پر تھا. بنو خشعم کے لوگ اور اس کے نوفل بن حبیب باہر آیا, وہ سردار تھا. اس نے دو شہر کے لوگ شہران اور ناحیس کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا, دوسرے عربوں کو اپنے ساتھ ملایا اور اس نے جنگ کے لیے تیاریاں کی اور ابرہا سے بھر گیا. لیکن ابرہا کے پاس طاقت زیادہ تھی, اس نے اس لشکر کو عربوں کے لشکر کو شکست دے دی اور نوفل کو قید کر لیا گیا. اور قتل کرنا چاہا تو نوفل نے بھی کہا کہ مجھے قتل نہ کرے, میں تمہارے کوئی کام آ سکتا ہوں. بہرحال اس طرح نوفل کو اپنے ساتھ لے لیا اور آگے چلتے چلتے وہ جب طائف کے علاقے میں آئے تو طائف کا جو سردار تھا مسعود ابن متعب وہ باہر آیا اپنے ایک جماعت کو لے کر. اس نے جنگ نہیں کی, وہ سیدھا بادشاہ کے پاس جا کر گڑگڑانے لگا اور اس نے کہا کہ ہمارا جو مندر ہے لات کا جو مندر ہے یہ کعبہ نہیں ہے, کعبہ تو تمہارا مکہ میں ہے, یہاں سے 65 کلومیٹر کی دوری پر, آپ اس کو ڈھائیے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, ہم تو آپ کے غلام ہیں, آپ ہمیں سیفٹی دے دیجئے, آپ ہمارے ساتھ لڑیں گے نہیں, ہمارے مندروں کو توڑیں گے نہیں, آپ بس اتنی سیفٹی دے دیجئے. اب رہنے کے کہا ٹھیک ہے. اب یہ مسعود ابن متعب نے کہا کہ ہم آپ کے لیے گائیڈ دیتے ہیں, راستہ دکھانے والا اور رہنمائی کرنے والا ایک آدمی آپ کے ساتھ دیتے ہیں. تو ابو رگال ایک سردار تھا اس کو ساتھ کر دیا. ابو رگال کو کہا کہ تم اس کے ساتھ جاؤ. ابو رگال نے کعبہ کی طرف رہنمائی کی کہ یہاں سے یہ راستہ ہے. اس طرح کرتے کرتے وہ مغمس کے مقام پر لے گیا. مغمس کا مقام بیت اللہ سے 3 کلومیٹر کی دوری تک لے گیا. ابو رگال سے لوگوں کو اتنی نفرت پیدا ہو گئی, عربوں کو اتنی نفرت پیدا ہوئی کہ وہ مغمس کے مقام پر جب وہ مر گیا ہے وہاں اس کی قبر بنائی گئی. سال ہا سال تک, کئی سالوں تک لوگوں نے اس کی قبر کو پتھر مارے ہیں, آتے جاتے لوگ اس کو پتھر مارتے تھے, اتنی لوگ اس سے نفرت کرتے تھے, کہتے تھے کہ یہ وہ شخص ہیں جس نے کعبہ کو توڑنے کے لیے ان کی مدد کی تھی, رہنمائی کی تھی. تو بہرحال اس طرح معلوم ہوا کہ اپنی برادری کے ساتھ کبھی بھی غداری نہیں کرنی چاہیے, اپنے سماج کے ساتھ کبھی غداری نہیں کرنی چاہیے, اپنے لوگوں کے ساتھ کبھی غداری نہیں کرنی چاہیے. دیکھو اپنے تو اپنے ہیں, پرائے پرائے ہیں. کل مریں گے تو کندھا بھی یہی دیں گے. شادی بیاہ میں یہی لوگ آئیں گے, بیماری ہوگی تو یہی لوگ آ کے کھڑے رہیں گے, وہ پرائے لوگ کھڑے نہیں رہیں گے. کچھ لوگ اپنی سماج کے لوگوں کو برباد کرنے کے در پہ ہیں, نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں, بس دشمنی کے خاطر کسی طرح اس سے میں بدلہ لوں گا, کسی طرح اس کو میں نیچا دکھاؤں گا, کسی طرح میں اس کو برباد کروں گا, کسی طرح میں اس کو ختم کر دوں گا, اس کا بدلہ لوں گا. یہ तो मेरे भाइयों हमेशा याद रखें, अपनों से कभी दुश्मनी नहीं करने की। अपने तो अपने हैं, वो कल भी अपने हैं, आज भी अपने हैं और आइंदा भी अपने रहेंगे। और पराए तो आज अपने हैं लेकिन हो सकता है कल पराए हो जाएं। इसलिए हमेशा अपने समाज के साथ वफादारी से काम लो, मोहब्बत से काम लो। इंशाल्लाह इस पर भी हम आगे चलकर बात करेंगे, वक्त ज़्यादा हो गया है। आइंदा कल इंशाल्लाह अगली तफसीर अर्ज कर जाएगी। सुभान अल्लाह।